میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. سوا کوئی سہارا نہیں ہے, سوا کوئی ہمارا نہیں ہے, سوا کوئی سہارا نہیں ہے, سوا کوئی ہمارا سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے, سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں. قسم ہوتی ہے موج مسلسل میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے, نہیں قسم ہوتی ہے موج مسلسل میرے بحر غم کا کنارا فرماتے ہیں اس شعر پہ یہ کہا کرو کہ میرا مولا میری کشتی چلانے والا ہے اور میری کشتی پار لگانے والا ہے.
کوئی کشتی غم کا ہے نا خدا کی, میری موج غم بے سہارا
کوئی ہے. ہمارا نہیں ہے.
اللہ
ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا بعض دعا دعا کے عنوان سے جو بعض ہے اس سے پڑھا جا رہا ہے. حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ ان آنسوؤں پر ستاروں کو رشک آتا ہے. خواجہ صاحب پر یہ حقیقت منکشف ہوئی تبھی تو یہ شعر پڑھا. ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو, تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی. جن آستینوں میں اللہ والوں کے آنسو جذب ہو جائیں, اللہ کی محبت کے آنسو, اللہ کے خوف کے آنسو, اللہ کی فراق اور جدائی کے آنسو, ان پر کہکشاں بھی رشک کرتی ہیں. یہ وہ آنسو ہیں جو شہیدوں کے خون کے برابر وزن ہوتے ہیں. حدیث شریف میں وارد ہے, لیس شیئن احب الی اللہ من قطرتین فاثرین قطرت دموع من خشیت اللہ وقطرت دم یغرق فی سبیل اللہ. اللہ کے نزدیک کوئی چیز دو قطروں سے زیادہ محبوب نہیں, ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرا ہو. یہ وہ آنسو ہیں اور یہ وہ آہ و نالوں کی آواز ہیں کہ جن کو سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں. مفسر عظیم علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ پارہ نمبر 30 سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعانین المذنبین احب الی من زجل المسبحین, یعنی مجھے گناہگاروں کا رونا تسبیح پڑھنے والوں کے سبحان اللہ کے پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کسی گناہگار کو حقیر مت سمجھا کرو. گناہ سے تو نفرت کرو, گناہگاروں سے نفرت مت کرو. ہو سکتا ہے کہ توبہ کر کے یہ ابھی ولی اللہ ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں ہیں وہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں. بعض گناہگاروں نے ایسی توبہ کی کہ ولی ہی نہیں ولی ساز بھی بن گئے. وہ ڈاکو جس سے ڈرا ڈرا کے مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھیں کہ ارے سوجا سوجا فضیل آ رہا ہے, اتنا زبردست خطرناک ڈاکو, وہی توبہ کر کے اولیاء اللہ کا سردار بن گیا. دیکھو ہمارے شجرے میں آج ان کا نام آ رہا ہے. ان کی ہدایت کا واقعہ بھی عجیب ہے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ ایک دن ڈاکہ مارنے گئے, اندر کودنے کے لیے ابھی دیوار پر کھڑے تھے. جس کے گھر میں کود رہے تھے وہ کوئی تہجد گزار اللہ والا تھا اور تہجد کی نماز میں قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ رہا تھا, الم یقن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا سے ڈر جائیں اور گناہ چھوڑ دیں. بس چوٹ لگ گئی, فوراً دیوار سے اتر آئے کہ اے اللہ وقت آ گیا وقت آ گیا. تمام ڈاکوؤں سے کہا کہ اے ڈاکو اب میں تمہارے کام کا نہیں رہا. پھر جہاں جہاں ڈاکہ مارا تھا جو مال باقی تھا ان کا حق واپس کیا, اور جہاں نہیں کر سکے ان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگی کہ قیامت کے دن بدلہ نہ لینا. آج اتنے بڑے ولی اللہ ہوئے کہ ہمارے چاروں سلسلوں کے اولیاء اللہ کے شجرے میں ان کا نام آتا ہے. آج ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو دوستو خدا کی نافرمانی سخت زہر ہے. جو لوگ خدا کی نافرمانی میں کتے اور سور کی سی زندگی گزار رہے ہیں وہ باز آ جائیں, یہ اچھی چیز نہیں ہے. مخلوق بھی ایسے لوگوں کو ذلیل سمجھتی ہے. ذرا کبھی ان معشوقوں سے پوچھ لو جن کے لیے مرتے ہو کہ تمہاری نظر میں میری شکل کیسی معلوم ہوتی ہے. اگر وہ متقی ہے تو حقیقت بتا دے گا, اگر وہ بھی نالائق ہے اس کا دل بھی بے غیرت ہے تو اور بات ہے. اگر وہ لڑکا متقی ہے تو فوراً کہہ دے گا کہ جب تم مجھے بری نظر سے دیکھتے ہو تو تم شیطان معلوم ہوتے ہو. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ خانہ بھون میں ایک بڑے میاں اللہ کی محبت سیکھنے آئے. ایک طالب علم حسین تھا, اس کے حسن کی وجہ سے انہوں نے بار بار اس پر نظر ڈالی تو اس نے حضرت سے شکایت کر دی کہ یہ بڑے میاں مجھے بری نظر سے دیکھتے ہیں. حضرت نے ان سے پوچھا تو انہوں نے تسلیم کیا کہ واقعی میرا نفس اندر ہی اندر حرام مزہ لیتا تھا. وہ لڑکا اللہ والا تھا, ولی اللہ تھا, صاحب نسبت تھا, فوراً پہچان گیا. بعض بندے بالغ ہوتے ہی اللہ والے ہو جاتے ہیں, صاحب نسبت ہو جاتے ہیں. اس پر تعجب نہ کرنا, حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے سگے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے ناظم آباد نمبر 4 میں فرمایا تھا کہ ایک 20 سال کا نوجوان خانقاہ تھانہ بھون میں آیا, بالکل کالی داڑھی. حضرت اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ میں اپنی جگہ پر تم کو بٹھاتا, لیکن چونکہ عمر بہت چھوٹی ہے تم یہاں بیٹھ نہ سکو گے, ورنہ جی چاہتا تھا کہ میں تمہیں اپنی جگہ پر بٹھا دوں. اس کے بعد حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی اور اس نوجوان کی کان میں کچھ باتیں ہوئیں. اس نے کچھ کان میں مجدد زمانہ کے کہا اور حضرت نے اس کے کان میں کچھ کہا. پھر وہ چلا گیا, بالکل اجنبی آدمی. کسی نے اس کو نہیں پہچانا کہ کون تھا, حالانکہ تھانہ بھون ایک چھوٹی سی بستی تھی. خلیفہ جی, خلیفہ نیاز جو حضرت کے خادم تھے, وہ دوڑے کہ یہ اجنبی آدمی کہاں سے آیا ہے. دیکھا تو دروازے سے نکلتے ہی غائب ہو گیا. چاروں طرف قصبے میں تلاش کیا, چھوٹی سی آبادی تھی. یہ نہیں کہ لالو کھیت سے اورنگی کورنگی چلا گیا ہو, مگر نہیں, پتہ نہیں چلا. پھر حضرت ہی سے خلیفہ نیاز صاحب نے پوچھا, خدمت کرتے ہوئے پیر دبا دبا کر کے, کہ حضرت وہ نوجوان کون تھا. پہلے تو حضرت نے انکار فرمایا کہ اس کا مت پوچھو. جب بہت ضد کیا تب فرمایا کہ وہ ابدال تھا اور مجھ سے کچھ مشورہ کرنے آیا تھا. یہ ابدال ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی شام میں قدم ہوتا ہے, کبھی کراچی میں. نامعلوم ایسے کتنے بندے ہیں, کون کہاں رہتا ہے. ایسا ہی ایک واقعہ مجھے مولانا عبد المجید صاحب اعظم گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا اور سنایا تھا. یہ حکیم الامت کے مجاز صحبت خلیفہ تھے اور اعظم گڑھ کے بہت بڑے عالم مفتی, جن کے بارے میں 5 علماء نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص چلتا پھرتا کتب خانہ ہے. پہلے اس کا قصہ سنو. اعظم گڑھ شبلی منزل میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ, 5 علماء اور ڈاکٹر صاحب اور خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ایک مسئلے میں تحقیق کی ضرورت پیش آئی. کتابیں دیکھتے دیکھتے پریشان ہو گئے. اس وقت مولانا عبد المجید صاحب بیمار تھے, صاحب فراش تھے, وہیں کسی کمرے میں وہ بھی لیٹے ہوئے تھے. ان علماء نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے فوراً کہا کہ شامی فلاں فلاں جلد میں فلاں صفحے پر دیکھ لو. اس وقت حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سب علماء کے منہ سے نکل گیا کہ یہ شخص تو چلتا پھرتا کتب خانہ سینے میں لیے ہوئے ہیں. انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد غسل دیتے وقت میری شرم کی جگہ ہاتھ مت لگانا. یہ شہید مرے ہیں کیونکہ ٹی بی میں انتقال ہوا تھا, اور جو سل میں پھیپھڑے کے زخم میں مرتا ہے اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ڈاکٹر عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی 20 پارے کے حافظ تھے, سب بال سفید, مگر حفظ کرتے کرتے آخر میں 20 پارے کے حافظ ہو کر دنیا سے گئے. تہجد گزار آدمی تھے. جب ان کو نہلانے لگے تو وصیت بھول گئے, غلطی سے ہاتھ کہیں شرم کی جگہ لگ گیا. جو جب نہلاتے ہیں تو دستانہ بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں. جو نہلانے والا ہوتا ہے وہ کپڑے کا دستانہ پہنتا ہے, ایسے ہی نہیں نہلاتے. بہرحال اس پر بھی انہوں نے منع فرمایا تھا. تو ان کی روایت ہے کہ جب نہلاتے ہاتھ غلطی سے کہیں لگ گیا تو مولانا عبد المجید صاحب کا ہاتھ میرے ہاتھ پر یوں آ گیا. حالانکہ انتقال ہو چکا تھا, لیکن ان کی کرامت بعد از مرگ ظاہر ہوئی کہ ہاتھ اٹھایا اور ایسے آ گیا. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب ان کا ہاتھ میرے ہاتھ پر آیا تو میں کانپ گیا اور میں نے جلدی سے توبہ کی. پھر جب دفن کر دیے گئے تو 6 مہینے کے بعد اعظم گڑھ کے قبرستان میں بارش ہوئی اور قبر کھل گئی. لوگوں نے جا کر دیکھا تو کفن بالکل صحیح سلامت تھا اور جسم بالکل تازہ تھا. یہ تو ان شہیدوں کا حال ہے جو اصلی شہید کافروں کی جنگ والے نہیں ہیں. سبحان اللہ. انہی مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے یہ روایت بیان کی جو میں اب پیش کر رہا ہوں. فرمایا کہ ایک شخص تھانہ بھون حاضر ہوا اور 8-10 دن میں حضرت نے اس کو خلافت دے دی. خانقاہ میں سب کو حیرت پیدا ہو گئی کہ کیا بات ہے, اتنی جلدی خلافت تو حضرت نے کبھی کسی کو نہیں دی. لوگ تلاش میں کرید میں لگ گئے کہ یہ کوئی خاص معاملہ معلوم ہوتا ہے, حضرت ہی سے معلوم کرنا چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ اور لوگوں کا تو بری بری عادتوں کا امالہ ہوتا ہے, جیسے غصہ بری چیز ہے, اب اس کو اچھی طرف لگا دیا. اب نفس کی حرام خواہشات پر غصہ آنے لگا. لالچ بری چیز ہے, اب اس کو دین میں لالچ آ گئی. نفلوں میں لالچ کرنے لگا, دعا مانگنے کی لالچ لگ گئی, دعاؤں کا لالچی بن گیا. جیسے ایک تبلیغی میمن نے اپنے دوست سے کہا کہ بھائی میمن بڑا لالچی ہوتا ہے. وہ پہلے تو ڈرا کہ شاید کچھ ادھار مانگے گا. اس نے پوچھا کہ تمہارے اندر کون سی لالچ ہے؟ کہا میمن تو لالچی ہوتا ہے مگر اب میری لالچ بدل گئی، اب میں دعا کا لالچی ہو گیا ہوں، میرے لیے دعا کرنا. دیکھا آپ نے، لالچ کا مطلب بدل گیا، نیت بدل گئی. اگر اصلاح ہو جاتی ہے تو وہی چیز کارآمد ہو جاتی ہے، بری چیز ہی مفید ہو جاتی ہے. سنکھیا زہر ہے مگر کشتہ بنانے کے بعد مقوی ہو جاتا ہے. اگر ہمارے نفس کے زہر، بری بری خواہشات، ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مار دیا جائے تو یہ سب کے سب مقوی ہو جاتے ہیں، روحانیت ان سے قوی ہو جاتی ہے. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے رضائل کا امالہ نہیں بلکہ بطور کرامت ازالہ ہو گیا، اب اس میں کوئی رذیلہ نہیں رہا. ایک بزرگ کی کرامت سے اس کا تمام گندی چیزوں کا ازالہ قلقما ہو چکا ہے. پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ تو حضرت نے اس سے پہلے سب باتیں پہلے سے پوچھ لی تھی. بتایا کہ جنگل میں بھینس چراتے تھے، بالکل جاہل تھے، ان پڑھ تھے. اس جنگل میں ایک ابدال آیا اور اس نے اس سے کہا کہ ہمیں بھوک اور پیاس لگی ہے، کچھ پانی پلا دو، دودھ وغیرہ پلا دو. اس نے جلدی سے دودھ دوہ کر پلا دیا، بھوک پیاس کی کوئی چیز پیش کر دی. تو اللہ والوں کا معمول ہے، ان کی فطرت سلیمہ کا تقاضا ہوا. اللہ والے اپنے اوپر احسان کرنے والوں کو نیک بدلہ دینے کی فکر کرتے ہیں. اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے گا. پوچھا کیا دعا کروں؟ کہا کہ اپنے جیسا اللہ والا بننے کی دعا کر دیجئے. کیسے بنوں؟ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ایک مولانا اشرف علی صاحب ہیں، تو ان سے مرید ہو جا. اور حضرت کا نقشہ بھی انہوں نے کچھ کرامت تصرف سے دکھا دیا. اب یہ چرواہے صاحب کہیں پہلے عالم ہوئے، اس کے بعد حضرت کی تلاش میں لگ گئے، جگہ جگہ گئے، بہت سے بزرگوں کو دیکھا، نہ وہ چہرہ پایا نہ وہ نام ملا. آخر تھانہ بھون جا کر جب حضرت کو دیکھا تو بس دل نے کہا کہ او ہو، یہ تو وہی ہیں، نام بھی وہی مولانا اشرف علی تھانوی. حضرت کو سب بات بتائی، حضرت نے ان کو بیعت کر لیا اور ذکر بتا دیا، پھر 10 دن نے ان کو خلافت دے دی. تب حضرت نے فرمایا کہ جن بزرگ نے تمہارے اوپر توجہ ڈالی تھی وہ صاحب کرامت تھے، اپنے وقت کے ابدال تھے، تمہارا سب ازالہ پہلے ہی ہو چکا ہے. وہی خشک لکڑی والی مثال یاد کر لو، ایک بزرگ نے کسی مرید کو خلافت دی 10-15 دن میں، تو دوسرے مرید جو 10 سال سے وہاں پڑے ہوئے تھے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، زبان سے تو نہیں کہا مگر چہرہ بتا دیتا ہے، دل کی بات آنکھوں سے پالی جائے گی. لہٰذا ان بزرگ نے کہا کہ بھائی آپ کو کچھ خیال آیا ہے کہ آپ 10 سال سے یہاں لکڑی جھونک رہے ہیں، مہمانوں کو چائے پلا رہے ہیں، خانقاہ کی صفائی کر رہے ہیں، اور آپ کو خلافت نہیں دی اور اس کو 10 دن میں ہی دے دی، ذرا جا کے 2 لکڑی لے آئیے، ایک سوکھی اور ایک ہری. وہ دونوں لکڑیاں لے آئے، پھر فرمایا کہ اب دونوں میں آگ لگاؤ. جو سوکھی لکڑی تھی جلدی جل گئی اور جو ہری اور تازی تھی وہ شوں شوں کرتی رہی، دھواں دیتی رہی. فرمایا کہ یہ جو آدمی تھا یہ سوکھی لکڑی تھا، جلا بھنا آیا تھا، ہم کو تھوڑا سا بس آگ لگانا پڑی اور اس کا کام بن گیا. اور بعض لوگ شوں شوں والے ہوتے ہیں تو ان کو دیر لگتی ہے. خیر تو یہ جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل اللہ کے قلب میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ اگر وہ ارادہ بھی نہ کریں تو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل مرید پر ہو جاتا ہے، اور اگر کسی بستی سے وہ صرف گزر جائیں تو اس بستی والوں پر کچھ نہ کچھ رحمت کا فیضان ہو جاتا ہے، اس رات میں ان کو اٹھنا نصیب ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی ترقی اور توفیق نیکیوں کی مل جائے گی، کسی دعا کی توفیق ہو جائے گی یا کسی گناہ سے بچنا نصیب ہو جائے گا، چاہے ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ آج اس بستی سے کوئی اللہ والا گزرا ہے. اسی بات کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ولی اللہ کسی شہر سے گزر جائے تو اس کے گزرنے کی برکت سے اس بستی والے ضرور پا جائیں گے. اسی طرح حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے تو تمام لوگوں کے دلوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، محسوس ہو جاتا ہے کہ آج کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے. جیسے سورج ہے، کوئی اندر کمرے میں بیٹھا ہے، آفتاب کو دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن روشنی کا اثر اندر کمرے تک ہوتا ہے، اس اثر کا پتہ سورج کے غروب ہونے کے بعد چلتا ہے. ایسے ہی اللہ والوں کا فیض ان کے خاص متعلقین پر الگ ہوتا ہے اور کچھ عام فیض ہوتا ہے جو ہر آدمی کو پہنچتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں اسے ضرور قبول کروں گا. وعدہ ہے، کس کا وعدہ؟ اللہ کا. بس سوچ لیجئے کہ وعدہ بھی کس کا ہے. علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا اور شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور میں مدفون ہیں، دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے۔ تو علامہ قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس کی آرزو پوری نہیں ہوئی، مگر وہ پھر بھی اللہ کو محبت سے یاد کرتا ہے، تو فرماتے ہیں لقد قام بحق ربه، یہ اپنے رب کا حق ادا کر رہا ہے۔ اور جس کی ہر آرزو پوری ہو جائے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں لقد قام بحفظ نفسه، یہ اپنے دل کی خوشیوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ لہذا اصلی عبادت گزار وہ ہے جس نے اللہ کو اللہ کے لیے چاہا، اصلی عبادت گزار وہ ہے جس نے اللہ کو اللہ کے لیے چاہا۔ اور اگر مضطر ہو کر تڑپتے ہوئے دل سے مانگو گے تو پھر کچھ مت پوچھو، ایسی دعا جلد قبول ہوتی ہے، ایسی چیز نقد اسی وقت مل جاتی ہے کہ گڑ گڑا کر مانگنے سے تم اللہ کے محبوب ہو جاتے ہو۔ قبولیت دعا اگرچہ بعد میں ہو، موٹر مانگی، مکان مانگا، صحت مانگی، وہ چاہے 10 سال کے بعد ملے، اللہ کے محبوب اسی وقت بن گئے۔ ایک نوجوان شادی کے لیے دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ نیک بیوی دے دے جو صورت کی بھی اچھی ہو تاکہ نظر بچانا آسان ہو۔ اب چاہے اس کی شادی 5 سال کے بعد ہو، لیکن گڑ گڑانے سے وہ اسی وقت اللہ کا محبوب ہو گیا۔ اللہ کی محبت مل جانا کیا کم انعام ہے۔ از دعا نبوت مراد عاشقاں، جو سخن گفتن بہاں شیریں دہاں۔ دعا سے عاشقوں کی مراد کیا ہوتی ہے؟ اپنے محبوب اللہ میاں سے باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، گفتگو کا موقع مل جاتا ہے۔
جانا دن جانا ہے جلدی۔
وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان رجلا عمل عملا فی صخرۃ لا باب لها ولا قوہ خرج عمله الی الناس کائنا ما کان۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی ایسے بڑے پتھر کے اندر کوئی عمل کرے جس میں نہ تو کوئی دروازہ ہو اور نہ کوئی روشن دان، اس کے عمل کی خبر لوگوں کو ہو جائے گی، خواہ وہ عمل کسی قسم کا ہو۔ تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مخلص بندہ اپنے اخلاص کے سبب اپنے نیک اعمال کو بہت ہی زیادہ پوشیدہ کرے اور ایسی جگہ چھپ کر ذکر و نوافل ادا کرے جہاں سے مخلوق کو پتہ چلنا نہایت مشکل ہو، تب بھی حق تعالیٰ اس کے اعمال صالحہ کی اطلاع مخلوق تک پہنچا دیں گے، یعنی بندے کو اپنے خود اپنے اعمال کے اظہار کی حاجت نہیں، اور دکھانے کی نیت سے اعمال کو ضائع کرنے اور ثواب سے خود کو محروم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ اخلاص کے ساتھ صرف رضا حق کے لیے عبادت کرنے کی خوشبو کو خود حق تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں۔ مگر اس نیت سے عمل کو مخفی نہ کرے، یعنی اپنے عمل کو اس لیے نہ چھپائے کہ میری خوشبو پھیلے، بلکہ صرف خالص رضا حق کے لیے ہوں۔ پس بندے کو چاہیے کہ اپنے مولا کی رضا کے لیے اپنے اعمال صالحہ اور طاعات کو مخفی کرنے میں کامل احتیاط سے کام لے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بعض عادات و خصائل نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور متفرد سنتیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے، اگر کوئی سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے ورنہ خاموش ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا فرماتے، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحہ، اور جب کوئی ناموافق حالت پیش آتی تو الحمدللہ علی کل حال فرماتے، الحمدللہ علی کل حال. نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نزول وحی میں اور کفار کی مخالفت میں، تین سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم اور بنی مطلب اس شعب میں نہایت تکلیف میں رہے. آخر کار آپ کو بوحی الہی اس بات کی اطلاع ہوئی کہ کیڑے نے اس عہد نامے کے کاغذ کو بالکل کھا لیا، بجز اللہ کے نام کے کہ اس میں کہیں کہیں تھا، ایک حرف نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال ابو طالب سے کہا. انہوں نے شعب سے نکل کر یہ بات قریش سے بیان کی اور کہا کہ اس کاغذ کو دیکھو، اگر محمد کا بیان غلط نکلے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے، اور اگر صحیح نکلے تو اتنا تو ہو کہ تم اس قطع رحم اور عہد بد سے باز آؤ. قریش نے کعبے پر سے اتار کر اس کاغذ کو دیکھا، فی الواقع ایسا ہی تھا. تب قریش اس ظلم سے باز آئے اور عہد نامے کو چاک کر ڈالا. ابو طالب آپ کو اور بنی ہاشم اور بنی مطلب کو لے کر شعب سے نکل آئے اور آپ بدستور دعوت اللہ میں مشغول ہوئے، اور یہ عہد نامہ بخط منصور بن اکرمہ بن ہشام لکھا گیا، اور ورہ محرم سن 7 نبوت کو لٹکایا گیا تھا. اس کا ہاتھ خشک ہو گیا اور نبوت سے سال دہم میں شعب سے باہر آئے. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا كريم يا كريم يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ألف بيننا وبين قلوب المسلمين، اللهم ألف بيننا وبين قلوب المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم ارحمني وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدني واهدي أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم اغفر لي واغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم عافني وعافي أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم انصرني وانصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم فرج عني وفرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم تجاوز عني وتجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم أصلح لي وأصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. اللهم كل خير لكل مسلم. اللهم